أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون سورة البقرة آیت 173 ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کلو ملت تو یہ بات ما رزقناکم, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے طیبات کھایا کرو. واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہو تعبدون, اگر تو واقعتاً تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یہاں الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم کے دو ایسے واضح معنی ہیں جو پیش نظر رہنے ضروری ہیں. اول یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے بہترین کھایا کرو. رزق میں ہر قسم کے رزق شامل ہیں, اور اچھا بھی اور بھی اچھا, اس سے بھی اچھا. تو یہ بات یہاں بہترین کے معنوں میں ہے, جو پاکیزہ ہو, جو تازہ ہو, جس میں سے خوشبو آ رہی ہو, صحت کے لیے مفید ہو. یہ ساری باتیں لفظ طیبات کے تابع ادا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے ہر قسم کا رزق کھانے کی بجائے مومن کی شان یہ ہے کہ اس میں سے بہترین حصہ کھائے. دوسری بات یہ ہے, کلو من الطیبات ما رزقناکم, کہ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ طیب رزق عطا فرمایا کرتا ہے, اور یہاں طیب سے مراد ہے اس میں غیر اللہ کی کوئی مرونی نہیں, کسی غیر کا کوئی احسان شامل نہیں. ایسا پاکیزہ رزق ہے کہ جسے خالصتاً اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا فرمایا ہے, اور اس کی کمائی کے پاکیزہ ہونے کی طرف از خود اس میں اشارہ موجود ہے. اگر مومن کی کمائی پاکیزہ نہیں تو رزق کیسے پاکیزہ ہو جائے گا؟ گندی کمائی کا خریدا ہوا رزق خواہ بظاہر پاکیزہ ہو, دنیا کا بہترین رزق بھی ہو, مگر اگر گندی کمائی سے خریدا ہے تو اس کا سارا اثر گندا ہو جاتا ہے, اور اس میں کوئی برکت باقی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کلو من الطیبات ما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ طیب ہے, اور طیب ہی رہنا چاہیے, کیونکہ جو ہم عطا کرتے ہیں اس میں ناجائز کی ملونی نہیں ہوا کرتی. بس جو رزق تم کماؤ لیکن بظاہر تم کما رہے ہو اور پاک بھی ہو, اگر رزق گندی کمائی سے کمایا گیا ہے تو ہمارا رزق بھی نہیں ہے پھر. یعنی اول تو خدا تو پیدا تو خدا ہی کرتا ہے, مگر وہ رزق نہیں جو بندوں کو دینا چاہتا ہے. اس لیے بندوں کی نیتوں کی, ان کے اعمال کی ملونی سے رزق گندا ہو جایا کرتا ہے. وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اللہ کا ہی شکر ادا کرو میں مضمون واضح ہے, اور پہلی بات سے متعلق ہے کہ جب اللہ ہی عطا کرتا ہے اور سچا اور پاک رزق اللہ ہی دینے والا ہے, تو پھر غیر اللہ کے شکر کی حاجت کوئی نہیں رہتی. کسی محسن کے حقیقی شکر کی حاجت نہیں رہتی. اگر کسی محسن کا شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق ادا کرنا ہے, یعنی دنیا کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں تو محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تقاضے پورے کیے جائیں, مگر دلوں کا رجحان خدا ہی کی طرف رہنا چاہیے اور حقیقی شکر اسی کا ادا ہونا چاہیے, کیونکہ سب کچھ عطا کرنے والا اور سب پاکیزہ چیزیں عطا کرنے والا وہی ہے. ان کنتم یاہو تعبدون, اگر واقعتاً تم اسی کی عبادت کرتے ہو, مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کی نفی کرتے ہو اور محض خدا کی خاطر اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہو, اپنی ساری طاقتیں اس کے حضور سر بسجود کر دیتے ہو, تو اس صورت میں پھر غیر اللہ سے ایک قسم کا انقطاع ہو جائے گا. تبتل کے ایک معنی یہ بھی ہیں, یا تبتل کے زیادہ تفصیلی معنی اور گہرے معنی یہ بھی ہیں, یعنی بیک وقت دنیا سے علیحدگی مگر اس کے باوجود دنیا سے تعلقات, اور جس رزق کا ذکر فرمایا جا رہا ہے انسان کما کیسے سکتا ہے اگر وہ دنیا میں پڑھ کر اس کے کام نہ ادا کرے, تو بہت ہی دلچسپ تعلقات ہیں یہ اس آیت میں شکر کے, اور پچھلی آیت جو بیان کی تھی میں نے پڑھی تھی تبتل اللہ کے. اگر تبتل اللہ کا یہ مطلب ہوتا کہ تمام دنیا کے کاروبار سے ہٹ کر بے نیاز ہو کر تم خدا ہی کی طرف کلیتاً ہو جاؤ, جھک جاؤ, تو رزق کہاں سے آئے گا جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اگر دنیا سے تعلقات ٹوٹنے کا مطلب ہے کاروبار, زندگی کے کاروبار سے الگ ہو جاؤ, تو پھر تو انسان اس قابل ہی نہیں رہتا کہ خود کچھ کھا سکے یا خود اپنے بیوی بچوں کو کچھ کھلائے, تو کون سی طیبات ہیں جو اسے حاصل ہوں گی؟ آسمان سے تو نہیں اتریں گی وہ اس طرح کہ چھپر پھاڑ کے اس کو کھانے مل رہے ہوں, مگر یہ طیبات آسمانی سے اترتی ہیں. ایک عارف باللہ کو دکھائی دیتا ہے کہ خدا ہی نے سب کچھ اتارا ہے, ان معنوں میں آسمان سے اترتی ہیں, مگر دنیا سے منہ موڑ کر الگ بیٹھنے والے کے لیے آسمان سے کچھ نہیں اترا کرتا. اور دنیا سے منہ ان معنوں میں منہ موڑنا تبتل نہیں بلکہ تکبر ہے, کیونکہ تکبر ان معنوں میں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جب دنیا سے تعلق قطع کر لیا ہے تو اللہ کا فرض ہے کہ وہ مجھ پر اتارے اور جس طرح بھی ہے میرا رزق چلائے. اللہ کا فرض نہیں ہے. تبتل خدا کی خاطر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا نے جو کارخانہ قدرت جاری فرمایا ہے اس سے انسان مستغنی ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ کارخانہ قدرت سے انسان بے نیاز ہو تو یہ تکبر ہے. اس لیے اللہ کے سارے پاک بندے دنیا کے کاروبار ضرور کرتے رہے اور کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں دنیا سے ایک تعلق تو رہتا ہے جو کاٹا جا ہی نہیں سکتا. اگر کاٹو گے تو یہ تکبر ہے, یہ تبتل نہیں ہے. یہ مضامین ہیں جن کو یہ دونوں آیات کلیتاً گھیر رہی ہیں, یعنی وہ آیات جس کی میں پہلے تلاوت کی تھی, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور یہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم اياہ تعبدون, 173 البقرہ آیت 173. اب اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میں پڑھتا ہوں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تبتل پر دلالت کر رہا ہے. آپ نے کیا تبتل کیا, کس طرح دنیا سے کاٹے گئے, کس طرح خدا کی طرف الگ ہوئے. اس اقتباس کو پڑھ کر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو ہر طرح سے کلیتاً چھوڑ دینے کا نام تبتل ہے, اور اس شبہ کے ازالے کی خاطر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی بعض دوسرے اقتباسات میں نے اس کے بعد رکھے ہیں تاکہ وہ پڑھ کر اس تبتل کے تصور سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جائے. ریویو آف ریلیجنز جلد اول صفحہ 178 پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عبارت کا یہ فرمان درج ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خدا میں گم اور محو ہو گئے تھے کہ آپ کے وجود میں نفس، مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا. اگر نفس کا اور اسباب کا، جن اسباب کو اختیار کرنے کے ذریعے انسان کو رزق ملتا ہے اور اس کے مطالب حل ہوتے ہیں، ان کا اور مخلوق کا، خدا تعالیٰ کی مخلوق کا بھی کوئی حصہ نہیں رہا، اگر یہ ظاہری لفظوں پر محمول مطلب لیا جائے تو تبتل کا وہ مضمون جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں دوسری جگہ، بالکل باطل ٹھہرے گا. اور اللہ اور اس کے بندوں کے کلام میں کبھی تضاد نہیں ہوا کرتا، اس لیے میں نے اسی مضمون کی وضاحت کی خاطر، یعنی مزید وضاحت کی خاطر، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات آج کے خطبے میں سنانے کے لیے رکھے ہیں. حضور فرماتے ہیں انسان کا کمال بھی یہی ہے، انسان کا کمال بھی یہی ہے. اور جب لفظ کمال کہا جائے تو سب سے اول نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن میں ابھرتا ہے. انسان کامل بھی وہی تھے اور کمال بھی انسان کامل ہی نے دکھایا تھا. تو انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ دنیاوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے. یعنی یہ مضمون عام بھی ہے، تمام انسانوں پر یکساں چشمہ ہو رہا ہے، اس کی نفی نہیں، مگر اس میں جو مرکزی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موجود ہے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے اقتباسات میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے. دنیاوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے اور پھر خدا کو بھی نہ بھولے. وہ ٹٹو کس کام کا ہے جو بر وقت بوجھ لادنے کے بیٹھ جاتا ہے، جب بھی اس پر بوجھ ڈالا جائے اس وقت بیٹھ جاتا ہے، جب بوجھ اتار دیا جائے تو خوب دوڑتا پھرتا ہے، اور جب خالی ہو تو خوب چلتا ہے. وہ قابل تعریف نہیں. یہاں کون سا بوجھ ہے جس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ خدا کے ذکر کی خاطر ان معنوں میں ہلکا ہو جانا کہ وہ دنیا کی ذمہ داریاں جو اللہ ہی نے اس پر ڈالی ہیں وہ اتار پھینکے، اور پھر گویا ہلکا پھلکا ہو کے اللہ کی طرف دوڑے، یہ ہرگز تبتل نہیں. یہ اس ٹٹو والی بات ہے جس پہ جب بوجھ ڈالو بیٹھ جائے گا، جب اتار دو گے تو چل پڑے گا. پھر فرمایا وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے. اب دیکھیں کتنی بات واضح ہو گئی ہے. وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے، لیکن دین کو مقدم رکھے. یہ ہے تبتل. ساری ذمہ داریاں دنیا کی سر انجام دے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں بھی پوری طرح ادا کرے، لیکن جہاں ان کا اللہ کے محبت اللہ کی محبت سے ٹکراؤ پیدا ہو, وہاں ان ذمہ داریوں کو اتار پھینکے اور اللہ کی محبت کو اختیار کر لے. اس مضمون کو مزید مزید واضح فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں, اس کی مثال خود دنیا میں موجود ہے کہ تاجر اور ملازم لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنی تجارت اور ملازمت کو بہت عمدگی سے پورا کرتے ہیں, پھر بھی بیوی بچے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق برابر ادا کرتے ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا کے شریف لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں, مگر جو شریف نہ ہوں وہ تو یہ کام نہیں کرتے, اور آج کل ان کی اکثریت ہے. وہ دنیا کمانے میں اتنا محو ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی خاطر دنیا کماتے ہیں, نہ کہ بیوی بچوں کے حالات سدھارنے کی خاطر, اور نتیجتاً جس حد تک ان سے ممکن ہو بیوی بچوں سے الگ ہی رہتے ہیں. تو اس میں یہ مفہوم داخل ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہوں وہ یہ کرتے ہیں, اس لیے دین میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے. یہ دنیا کے لیے جو محنت کریں مقصد اعلیٰ یہی ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ دنیا کے کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس طرح کماؤں اس لیے میں ایسے کماتا ہوں, ورنہ اگر میں ہاتھ توڑ کر بیٹھ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسمان سے کوئی رزق نہیں اتارے گا. یہ مضمون ہے جس کو خوب اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے, ورنہ ہمارے وہ مخلص احمدی جو یہ مضمون سنیں گے تو خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ سارا کاروبار چھوڑ کے نہ گھر بیٹھ جائیں. اگر وہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو دین کے کام کون چلائے گا؟ ایسا ہی ایک انسان ان تمام مشاغل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر بڑی عمدگی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا, ہم یہ نہیں کہتے کہ زراعت والا زراعت کو اور تجارت والا تجارت کو, ملازمت والا ملازمت کو اور صنعت و حرفت والا اپنے کاروبار کو ترک کر دے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارتم ولا بیعن عن ذکر اللہ, کہ ان کو ان کی تجارت نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی سودا یعنی دنیا کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتا ہے. فرمایا, یہ معاملہ ہو دست بکار دل بیار والی بات ہو کہ کام تو ہاتھ پر ہے اور دل یار کی طرف ہے. یہ جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی تاجر اور کاروبار کرنے والے کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں, اور دنیا میں بھی احمدی کی مانگ بڑھ جاتی ہے. اگر انسان دفتر میں بیٹھا کام ترک کر دے, کوئی پوچھے اس سے کیا کر رہے ہو کہ جی میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں, کوئی پاگل, میں تمہیں روٹی دی ہے رزق دیتا ہوں اس واسطے کہ تمہیں میرا کام کرنا ہے, اگر اس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے تو گھر جاؤ چھٹی کرو. تو یہ تو انتہائی بیوقوفی ہوگی اگر یہ طریقہ کار اختیار ہو شروع کرنا جماعت اختیار کرنا شروع کر دے تو ساری جماعت نکمی ہو کے گھر بیٹھ جائے گی. اس کا بالکل برعکس مضمون ہے, دست بکار دل بیار, یہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے. اور جو دست بکار رکھتا ہے اور دل بیار رکھتا ہے उसका दस्तबकार होने में जो मर्तबा और मकाम है वो दुनिया में दस्तबकार होने वाले से बहुत ऊंचा हो जाता है। जब हर लम्हा अल्लाह को याद कर रहा होता है तो अल्लाह का हुक्म है कि जो काम किसी का करो अमानत से करो, जो तुम्हें दिया जाए उसका पूरा बदला उतारो, उसकी पूरी कीमत अदा करो। अगर ये कर रहा है तो जूं जूं अल्लाह की तरफ ख्याल जाता है साथ ही उसके काम की जिम्मेदारी की तरफ भी ख्याल बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। इसके नतीजे में अहमदी मुलाजमीन और कारोबार करने वालों की कीमत और कदर दुनिया की निगाह में बढ़ती है, कम नहीं होती। और ऐसे मामलात अक्सर मेरे सामने आते रहते हैं। बाज़ नौजवानों ने बताया कि जब हम शुरू में इंटरव्यू दे रहे थे तो इंटरव्यू लेने वाले ने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई, मगर चूंकि कामयाब हो गए थे इसलिए हमें मुलाजमत दे दी। लेकिन जब मुलाजमत के बाद उन्होंने देखा मालिकों ने कि बेहद जिम्मेदारी से काम करता है शख्स, ऐसी जिम्मेदारी से कि और कोई नहीं करता ऐसा, तो दिन ब दिन हमारी कदर बढ़ती रही और उसके नतीजे में हमें तरक्यात भी जल्द जल्द मिलनी शुरू हो गई। ये जो मजमून है ये बहुत फैला हुआ है, जमात अहमदिया आलमगीर पर बराबर इतलाक पा रहा है। बस अल्लाह ताला के फजल के साथ तबत्तुल के नतीजे में आपके रिज़्क कम नहीं हुए बल्कि बहुत बढ़ गए हैं। ये तबत्तुल है जिसको इख्तियार किए रखें तो अल्लाह ताला के फजल से जमात के अम्वाल में बहुत बरकत पड़ेगी, और जो इस तरह अल्लाह के जिक्र से अम्वाल बढ़ें वो तो वैसे ही बाबरकत होते हैं, उनका थोड़ा भी बहुत होता है लेकिन वो थोड़ा रहता नहीं, अल्लाह उस थोड़े को बढ़ाता चला जाता है। बस ये खुदा की राह में बरकत का मजमून है। फरमाया, ताजर अपने कारोबार तजारत में और ज़मींदार अपने उमूर ज़राअत में और बादशाह अपने तख्त हुकूमत पर बैठकर, गरज जो जिस काम में है अपने कामों में खुदा को नस्बुल ऐन रखे और उसकी अजमत और जबरूत को पेश नज़र रखकर उसके अहकाम और अवामिर और नवाही का लिहाज रखते हुए जो चाहे करे। मुहावरा है, अल्लाह से डर और सब कुछ कर। तो ये मुहावरा आपने इस्तेमाल फरमाकर इस मुहावरे के सही माने भी हमें समझा दिए। बाज़ जुहला इसका ये मतलब लेते हैं कि अल्लाह से डरता रहे और फिर जो मर्जी करता चला जाए, हर किस्म की बेहियाँ हर किस्म की फिस्क व फुजूर में मुबतला हो जा। और याद रखना, अल्लाह से ज़रूर डरना है। अल्लाह से डरना कैसा हुआ अगर खुदा के अहकामात की नाफरमानी वाज़े तौर पर हो रही है और इंसान उसके नतीजे में हया की बजाय बेहयाई में बढ़ रहा है, तो इसे अल्लाह से डरना नहीं कहते। मगर बाद सूफिया ने यह भी माना लिया हुआ है और उसके नतीजे में दुनिया को बहका दिया है। अल्लाह से डर का मतलब है अल्लाह का हकीकी खौफ रख और उसके फरमान के मुताबिक अमल कर, जैसे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके अहकाम और अवामिर और नवाही का लिहाज रखते हुए जो चाहे कर। उस दायरा कार के अंदर तो ये खुली छुट्टी है, मगर अवामिर और नवाही के दायरा कार के अंदर छुट्टी है, उससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। उसके अंदर रहते हुए कुशादगी इख्तियार करो, लज्जतें दुनिया की जिस हद तक खुदा जायज़ करा देता है वो हासिल करो, वो सब अल्लाह की तरफ से अता करदा रिज़्क़ होगा। इसी मज़मून को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दो शेरों में यूं बयान फरमाते हैं, सब खैर है इसी में कि उससे लगाओ दिल, ढूंढो उसी को यारो, बुतों में वफा नहीं। दिल अल्लाह से लगाओ, तबत्तुल उसकी तरफ कामिल हो, और ढूंढो उसी को यारो, उसी को ढूंढो اس میں ایک پیغام ہے جس کو ہمیں اچھی طرح پیش نظر رکھ کر اپنی زندگیاں ڈھالنی چاہیے. اسی کو ڈھونڈو اسی کو یارو, بتوں میں وفا نہیں. اگر اس سے دل لگایا ہے تو اس کو پھر ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مطالب ہیں جو چسپاں ہو رہے ہیں آج کل جماعت احمدیہ کے حالات پر بھی. اگر اللہ تعالیٰ سے دل نہ لگایا ہو تو دنیا کی مصیبتیں جماعت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو یہ دل لگانا ایک اعتقادی دل لگانا ہے, یعنی عقیدے میں یہ بات داخل ہے اور اس عقیدے سے یقیناً دل مطمئن ہے کہ اللہ ہی ہے, اور اللہ کی خاطر اگر تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں تو اٹھانی پڑیں گی. اس سے دل تو اسی کی طرف تھا, اگر دل اس سے نہ لگا ہوا ہوتا تو دنیا سے یہ تبتل کیسے کرتا انسان؟ پھر ڈھونڈو اسی کو یارو, اسی کو ڈھونڈو, مطلب یہ ہے کہ تمہارے عقیدے نے, تمہارے دماغ نے قبول کر لیا ہے اس کو, لیکن اس کو اپناؤ بھی تو صحیح, اس کو اپنا بنا کر رہو, اپنے قریب لانے کی کوشش کرو. اور اس کے لیے تمہیں جیسے ایک عشق میں دیوانہ اپنے محبوب کو ڈھونڈتا ہے, اس طرح دیوانہ وار اس کی تلاش کرو, اور اس تلاش میں مجنوں کا سمندر ہے جو سامنے آتا ہے. صحراؤں جنگلوں کو چھانتا پھرتا تھا لیلہ کی تلاش میں, اس تلاش میں وہ تو کامیاب نہ ہو سکا, اور اسی حال میں بھٹکتے ہوئے اس نے جان دے دی. مگر جس لیلہ کی تلاش حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود کرتے تھے اور اسے حاصل کر لیا, اسی لیلہ کی تلاش کی طرف آپ کو بھی تو بلا رہے ہیں. ڈھونڈو کا یہ معنی ہے کہ یہ وہ لیلہ ہے جس کو تم ڈھونڈو گے تو وہ تمہارے طرف, تمہاری تلاش کے مقابلے پر زیادہ تیزی سے آئے گی. یہ وہ محبوب ہے جو اپنے ڈھونڈنے والے کی طرف اس کی رفتار سے بہت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے. بس اسے ان معنوں میں ڈھونڈو, اس سنجیدگی کے ساتھ ڈھونڈو, اس کامل یقین کے ساتھ ڈھونڈو کہ اگر میں اس کی طرف گیا تو وہ میری طرف زیادہ تیزی سے آئے گا. اور بین یہی مضمون ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مختلف طریق پر ہم پر کھولا ہے. ساتھ ہی یہ تنبیہ کر دی, بتوں میں وفا نہیں, اس کو ڈھونڈ لو, ورنہ دنیا میں جو دل لگانے والے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ تم سے بے وفائی کریں گے, اور جب وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر تم نہتے اور خالی اور حسرت زدہ رہ جاؤ گے. اور اسی بتوں سے دل لگانے کے مضمون کو اب ایک ڈرانے کے لحاظ سے بھی کھول دیا ہے. یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور پھر جو مرضی کرو, یہ ڈر کس معنوں میں ہے؟ اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو؟ یہ دنیا تو حقیقت میں عذاب کی جا ہے, دیکھنے میں خوبصورت, دلکش, مگر وہ بت ہے جو وفا نہیں کیا کرتا. دوزخ ہے یہ مقام, یہ بستہ سرا مقام, یہ بستہ سرا نہیں. یہ دنیا تو ایک دوزخ ہے, اس کے پیچھے جتنا بھاگو گے, جتنا اس کی طلب کرتے چلے جاؤ گے, ایک آگ سی دل میں بھڑکتی رہے گی اور وہ آگ بڑھتی چلی جائے گی. بس آج دنیا کا حال دیکھ لیں, جتنے بھی افراد ہوں یا جتنی بھی قومیں ہوں, دنیا طلبی میں ان کے اندر ایک بھڑکن لگی ہوئی ہوتی ہے اور جو کبھی بھی کم نہیں ہوتی. جتنا مرضی کر لیں دنیا کی خاطر, جو چاہیں کر گزریں, جتنا ان کو حاصل ہو جائے وہ آگ نہیں کم ہوگی, حل میں مزید کی جو جہنم کی آواز ہے وہ ان کے دل سے ہمیشہ اٹھتی رہے گی. زیادہ سے زیادہ اپنانے کی خواہش افراد میں بھی ہوا کرتی ہے اور قوموں میں بھی ہوا کرتی ہے. اور مغرب کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے, ان کی مزید طلب کرنے کی آگ مزید سے کم نہیں ہوتی, بجھتی نہیں, بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو غریب ممالک ہیں ان کو ملتا تو نہیں مگر آگ ضرور ہے, وہ بیچارے مزید حاصل کرنے کے شوق میں ٹکرے تو بہت مارتے ہیں مگر صرف آگ ہی بھڑکتی ہے, مزید حاصل کرنے کی تمنا پوری نہیں ہوتی. لیکن یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے اگر اللہ سے مزید طلب کیا جائے, اور اس کا طریق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو, وہ تمہیں زیادہ دے گا. جو کچھ عطا کیا ہے اس پر قانے رہو, اسی پر راضی رہو, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا, اموال میں برکت دے گا, تھوڑے میں بھی مزہ رکھ دے گا. زیادہ کا مزہ تو اور بھی زیادہ ہوگا مگر اس میں وہ آگ نہیں جلے گی کہ اگر اور نہ ملا تو ہم کیا کریں گے, ہم کیا ہم اسی طرح مزید کی طلب کی آگ میں جلتے رہیں گے. یہ مومنوں والا معاملہ نہیں ہے, اور اس کا راز اس بات میں ہے کہ جو تھوڑے پر راضی ہو جائے وہ زیادہ پر راضی کیوں نہیں ہوگا, جو تھوڑے پر بھی خوش ہو جائے اس کے زیادہ دو گے تو اور بھی خوش ہوگا. بس تھوڑے پر راضی ہونا اس بات کا راز ہے کہ آپ کو تسکین قلب نصیب ہو جائے. اللہ کی طرف سے جو بھی ملتا ہے اس پر راضی ہو جائیں, اور مزید کے لیے کوشش کریں کیونکہ اللہ کہتا ہے کوشش کرو, مگر رضا کی طلب کے لیے کوشش نہیں کرنی, اپنے دل کی رضا کی خاطر نہیں, اللہ کی رضا کی خاطر. ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. جب اللہ کی عطا میں تھوڑے سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر مزید کی کوشش کی کیا ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اور بھی طلب کرو, اور بھی محنت کرو, کیونکہ یہ دنیا میں جتنا کاروبار رحیمیت کا ہے اللہ نے در حقیقت مومن بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. جب وہ طلب کرتے ہیں تو اپنی رضا چاہتے ہوئے نہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہوئے, اور اللہ کی رضا ہی ان کی رضا بن جاتی ہے. ان معنوں میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مضمون بیان فرمایا ہے شکر کا اور سب اور تبتل کا, اس تعلق میں میں نے اب بعض احادیث بھی چنی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان میں یہی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مضمون اس طرح بیان ہوا ہے کہ ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہاں سے لیا تھا. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر میں غور کرتا ہوں تو اس سے ملتی جلتی حدیثیں یاد آتی ہیں, اور جب حدیثوں کو غور سے پڑھوں تو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ منبع تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حکمت کا. اور وہ حدیثیں پڑھیں تو قرآن ان کا منبع نظر آتا ہے. غزی کے سلسلہ وار بندوں سے بات شروع ہو کے خدا تک جا پہنچتی ہے. اب اس میں دیکھیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزہد والرخاء کے باب میں جو مسلم نے روایت پیش کی ہے اس میں کیا فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلا سے روایت ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کا معاملہ سارے کا سارا ہی خیر پر مبنی ہے. عجیب ہے مومن, اس میں شر کا کوئی بھی پہلو نہیں, یا اس کی زندگی میں کسی تکلیف کا کوئی پہلو نظر ہی نہیں آتا. اور یہ خصوصیت مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں. جب اسے آزمائش پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. اب دیکھ لیں, شکر تو ہوتا ہی دل کے اطمینان پر ہے, لیکن جب کسی کو ابتلا میں ڈالا جائے تو وہ شکر کرتا ہے. کیسے شکر کر سکتا ہے اس وقت؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میری محبت کا امتحان لے. اور اس کے شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے شکر نہیں کرتا بلکہ عملاً اس امتحان میں پورا اتر کر شکر ادا کرتا ہے. تو تکلیفیں اور مصیبتیں اور دنیا کے کئی قسم کے ابتلاء کسی مومن کو کوئی گہرا دکھ ان معنوں میں نہیں پہنچا سکتے کہ اس کی زندگی عذاب بن جائے اور محض ایک اضطراب ہو جائے. جب بھی توجہ اس طرف رہے گی کہ خدا نے سب کچھ دیا تھا, اسی کی چیز ہے, اسی نے آزمایا ہے اور مجھے آزمائش کے قابل سمجھا ہے. اب یہ مضمون بھی شکر کا مضمون خصوصاً طلبا کو سمجھ آ سکتا ہے. بعض طلبا کو جو نکمے ہوں امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا, اور جب بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام آ جائے طالب علم کا تو خوشی سے اچھل تک اٹھتا ہے, بلا لیا ہمیں. یہی مضمون نوکریاں تلاش کرنے والوں پر بھی اطلاق پاتا ہے. جب وہ انٹرویو کے لیے جگہ جگہ دھکے کھاتے اور درخواستیں دیتے پھرتے ہیں تو ان کو جب ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے, یہ ابتلاء ہے, امتحان کے لیے بلایا جاتا ہے تو خوشی سے اچھلتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے نام چٹھی آ گئی ہے کہ آ کے امتحان دو. کامیابی کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی, صرف امتحان کی بات ہے. لیکن امید ہے کہ اس امتحان کے نتیجے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو دل میں ایک تمہ لگی ہوئی ہے اور ایک امید پر بھروسہ ہے کہ ہم شاید کامیاب ہو جائیں, اس کی خوشی ہے جس میں وہ چلتا ہے. تو جب مومن کو اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو یہ خوشی ہے جو امتحان کا دور اس پر آسان کر دیتی ہے. اور دوسرے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ امتحان کے لیے بلانے والا یہ ضرور دیکھتا ہے کہ امتحان میں شامل ہونے کے قابل ضرور ہے. اگر قابل ہی نہ ہو تو اسے نہیں بلایا جاتا. تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے قابل سمجھا ہے. اور جب خدا قابل سمجھتا ہے تو کتنا ہی تلخ امتحان ہو اس پر پورا اترنا چاہیے. اگر اللہ قابل سمجھے اور آپ امتحان میں واویلا شروع کر دیں تو خدا نے جو آپ پر اعتماد کیا تھا اس کو ٹھکرا دیا, اس کو رد کر دیا. یہ ناکامی ہے جسے جو مومن کے حصے میں نہیں آتی. آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس کا ابتلا بھی اس کے لیے خیر ہو جائے. جب اسے آزمائش پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے, تو یہ شکر اس کے لیے خیر کا موجب ہو جاتا ہے. اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور یہ صبر اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہے. اب یہ جو شکر کا پہلا معنی تھا اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش میں کامیابی پر تو شکر ہونا ہی ہے, مگر آزمائش ایسی ہو جائے کہ ایک مستقل روگ دل کو لگ جائے. مثلا بعض ماؤں کے نوجوان بیٹے گزر جاتے ہیں, بعض ماں باپ کے اکلوتے بیٹے نکل جاتے ہیں ہاتھ سے, کئی قسم کے حادثات درپیش ہوتے ہیں. ان پر پہلے معنوں میں شکر کرنا بہت مشکل کام ہے. کبھی آپ کسی ایسے ماں باپ کو دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش کے قابل سمجھا, یہ اگر کوئی کہے تو جھوٹ ہے. ایسے لوگ دنیا میں دکھائی نہیں دے سکتے, مومن بھی ہوں تو نہیں دکھائی دیتے. مگر اس مضمون پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کے ساتھ صبر کا پلو باندھ دیا ہے. مومن شاکر بھی ہے, اس لیے وہ آزمائشیں جن میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا رہتا ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے, چلانگے مارتا ہے. لیکن جن آزمائشوں کی تلخی اس کی طاقت سے بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے ان میں وہ صبر کرتا ہے, اور صبر میں ایک قسم کی تمانیت اور ثبات داخل ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی تھی اور مجھ سے توقع ہے کہ میں اس کی رضا کی خاطر اسے برداشت کر لوں. اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دعا بھی لازم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صبر جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ بغیر دعا کے نصیب ہو سکے. چنانچہ قرآن کریم میں اسی مضمون کو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہہ کر بیان فرمایا ہے. صبر خدا سے مدد مانگے بغیر نصیب ہو ہی نہیں سکتا, کہنے میں تو ہو جاتا ہے مگر کرنے میں بہت مشکل ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, بس ان آزمائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں ہی ان کے لیے آزمائشوں سے پہلے تیاری شروع کر دو. استعینو صبر سے پہلے ہے, بیشتر اس کے کہ انسان پر کچھ ابتلا آئیں خواہ وہ انفرادی ہوں یا جماعتی ہوں, انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کرتا چلا جائے کہ اے اللہ جب بھی آزمائش ہو ہمیں صبر ضرور دینا. اور یہ صبر صلات کے بغیر حقیقت میں پوری طرح ممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ صبر کے ساتھ صلات اس صبر کو تقویت دینے والی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی گہرا غم پڑا تو فوراً میں عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ وہی مضمون ہے, کیونکہ سچا صبر عبادت کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے. عبادت میں انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے, اور جتنا اللہ سے قریب آ جائے دنیا کی بے ثباتی اس پر ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے. نماز میں انسان محسوس کرتا ہے کہ میرا اعلیٰ مقصد تو پیدائش کا یہی تھا کہ میں اللہ کے پاس رہوں, اس کی دی ہوئی چیزیں اگر ہاتھ سے چلی گئیں تو اسی سے میں صبر مانگتا ہوں, اسی سے استعانت طلب کرتا ہوں. بس اس پہلو سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مضمون ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا ذکر کیے بغیر بیان فرما دیا ہے, لیکن مضمون سے ظاہر ہے کہ مومن کو کسی طرح کا بھی شر نہیں پہنچتا, خیر ہی خیر ہے جو کچھ اس پر گزر جائے, ہر حال میں اس پر خیر ہے. اور کافر پر جو بھی گزر جائے ہر حال میں اس کا نقصان ہے, مل جائے تو تب نقصان, نہ ملے تب نقصان, ایک مستقل جہنم میں وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. ایک اور حدیث اسی تعلق میں, یعنی شکر کے مفہوم کو زیادہ واضح کرتے ہوئے میں نے اختیار کی ہے, واضح کرنے کی خاطر اختیار کی ہے, سنن ابی داود کتاب الادب بابن فی شکر المعروف ہے, معروف چیزوں میں شکر کا مفہوم کیا ہے. یاد رکھیں کہ احادیث میں جو اس قسم کی احادیث ہیں جس میں عرفان, جن میں عرفان باری تعالیٰ کا ذکر ہے, ان احادیث میں راوی کمزور بھی ہوں تو سچے ہوتے ہیں, کیونکہ کمزور راوی ایسی اعلیٰ عارفانہ احادیث بنا ہی نہیں سکتا. اپنے مطلب کی حدیثیں, اپنے عقائد کی تائید میں احادیث تو کثرت کے ساتھ مختلف فرقوں نے گھڑ رکھی ہیں, یا گھڑی نہیں تو ان کے معنی اپنی مرضی کے کرتے ہیں اور انہیں مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. مگر جو عرفان باللہ کی باتیں ہیں یہ احادیث جھوٹے راوی بیان نہیں کر سکتے. اس لیے بہت زیادہ اس میں اس تردد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. میں ہمیشہ چھان بین اس وقت کیا کرتا ہوں جہاں مضمون کسی کے مطلب کا ہو اور خطرہ ہو کہ اس نے اپنے مطلب کی خاطر حدیث کو اختیار کیا ہے یا حدیث وضع کر لی ہے. لیکن جہاں عرفان باللہ کی باتیں ہوں وہاں کسی تردد کی ضرورت نہیں. اگر راوی جھوٹا بھی ہو, فرض کریں وہ حدیث نہ بھی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو, مگر فرض کریں نہ بھی ہو, مضمون اچھا ہے تو پھر تکلیف کیا, نقصان کیا ہمیں؟ کسی کی طرفداری مقصود نہیں ہے. مضمون ایسا ہے جس میں اللہ سے ملنے کی باتیں ہیں, تو الحکمت و دولت المومن ہے. یہ حکمت کی بات جہاں سے ملے گی اس کو اخذ کر لیں, تو پھر رسول اللہ سے کیوں نہ لیں, غیر اللہ کے پاس کیوں جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کی باتیں مان جائیں کہ آپ ہی نے فرمائی ہوں گی. اور یہی حکمت کی بات ہے جسے آپ جہاں بھی ملے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. بس اس ضمنی بیان کے بعد میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن نمام البیاضی بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح کے وقت یہ کہے کہ اے اللہ جو نعمتیں مجھے صبح کے وقت حاصل ہیں یہ محض تیری ہی طرف سے ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں. جو صبح کے وقت حاصل ہیں کہ ترجمہ شاید پوری طرح بات کو واضح نہیں کرتا, میں عربی الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. من قالا ہینا یصبح ہو, جس وقت انسان صبح کر رہا ہو, یعنی رات کے بعد جب باشعور طور پر صبح اٹھ کر سوچتا ہے اور جانتا ہے کہ رات کو خدا تعالیٰ نے مجھے ایک عارضی موت میں سے گزارا مگر دوبارہ زندگی دی, جب یہ سوچتے ہوئے اٹھتا ہے تو پچھلی رات کا شکر ادا کر رہا ہے. بظاہر یہی ہے نا کہ پچھلی رات کا شکر ادا کر رہا ہے, آنے والا کے دن کے شکر ادا نہیں کر رہا. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے دن کا شکر ادا کیا. اس لیے یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے اصل الفاظ پر غور کر کے آپ کو سمجھ آئے گی. یعنی ظاہری طور پر تو انسان یہی سمجھتا ہے صبح اٹھ کے اس نے شکر کیا کہ اچھا میں جاگ گیا, رات مر نہیں گیا, تو یہ رات کا شکر ہے نا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اس حال میں صبح کرتا ہے وہ آنے والے دن کا, وہ دن جو چڑھ گیا ہے اس کا گویا پیشگی شکر ادا کر رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشگی شکر ادا کرے گا تو سارا دن اس شکر کا حق ادا کرے گا. الفاظ اب یہ ہیں, اللہم ما اصبح بی من نعمت فمن کا, وہ اپنے سرمایہ پر غور کرتا ہے. سارا دن جو اس نے سفر کرنا ہے کچھ زیادہ راہ بھی تو چاہیے, وہ کہتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت, جو نعمت بھی مجھے عطا ہوئی ہے جس نعمت کے ساتھ میں صبح کر رہا ہوں, فمن کا, وہ تیری طرف سے, وحدہ کا, صرف تیری طرف سے اور کسی کی طرف سے نہیں. لا شریک لکا, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. فلک الحمد ولک الشکر, بس کامل حمد اور سچی حمد سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. ولک الشکر, اور شکر بھی تیرے ہی لیے ہے. جب وہ یہ کہتا ہے فرمایا فقد ادا شکرا یوم ہی, جب وہ یہ کہتا ہے تو وہ دن جو چڑھا ہے, جو اس کے سامنے پڑا ہوا ہے, اس سارے دن کے شکر کا حق ادا کر دیتا ہے. کیونکہ یہ سوچتے ہوئے جب آگے بڑھتا ہے تو اس دن جو کچھ بھی اس کو نصیب ہوگا وہ شکر اور حمدی میں تو گزرے گا. कोई ऐसा इत्तला उसको पेश आ ही नहीं सकता जिस पे शुक्र और हम्द से उसका हाथ अलग हो जाए, शुक्र और हम्द का दामन उसके हाथ से छूट जाए, ये नहीं हो सकता। तो दरअसल पहली ही हदीस जो पहले पढ़ के सुनाई गई थी उसी के मफहूम को एक और बयान से वाज़ेह फरमाया जा रहा है। और ये बातें हैं जो ऐसी आरिफ बिल्ला की बातें हैं जिसको कोई झूठा रावी घड़ सकता ही नहीं, वरना जो पहली बात मैंने कही थी इसीलिए कही थी कि आपको समझ आ जाए कि आम इंसान जो बनाने वाला है वो सुबह के वक्त यही कहेगा कि मैंने रात का शुक्र अदा कर दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया आने वाले दिन का शुक्र अदा कर रहा है वो। तो मन काला मिसल ज़ालिका हीना युमसी फ़कद अद्दा शुक्र लैलतिन, और जो शख्स भी यही बात इसी ताल्लुक इसी किस्म की बात कहे उस वक्त जब वो शाम कर रहा हो, जब दिन गुजर जाए और रात सामने पड़ी हो, उस वक्त वो यही बातें अपनी आने वाली रात के मुतल्लिक कहे, वो कहे ऐ अल्लाह मैं रात कर रहा हूँ तेरी नेमत के साथ, सिर्फ तेरी नेमत के साथ और किसी नेमत के साथ मैं रात नहीं कर रहा, ला शरीक लका तेरा कोई शरीक नहीं है, फलक अलहम तमाम हम तेरे लिए है, वलका शुक्र और तेरे ही लिए शुक्र है, फ़कद अद्दा यहाँ आएगा शुक्रा लैले ही, जैसा कि फरमाया फ़कद अद्दा शुक्रा लैलते ही। अब लैलत का शुक्र अदा करना, उस रात का शुक्र अदा करना तहज्जुद को चाहता है, नमाजों को चाहता है, खुदा के हुजूर खड़े होने को चाहता है, वरना उसकी ये बात ही झूठी निकलेगी। कह तो ये रहा है कि ऐ खुदा मैं रात करने लगा हूँ और जानते हुए कि सारी रात में मुझे तेरा शुक्र और हम्द करनी है, क्योंकि जो कुछ भी रात को तू मुझे अता करता है वो बायस शुक्र है और बायस हम्द है। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक में रात को जो रसूलुल्लाह से वादे दिए गए और जो अदा किया गया वो मकाम महमूद है, ऐसा मकाम जो हमेशा तारीफ किया जाएगा और तारीफ के काबिल रहेगा। जिस मकाम पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्की कर जाएं वो महमूद ही रहेगा, कोई ऐसा मकाम नहीं आएगा जिसमें बंदों की तारीफ की ज़रूरत हो। जब अल्लाह हर मकाम की तारीफ कर रहा है तो इंसान बंदों से बाला तर होता चला जाता है और जितना भी ऊंचा जाएगा वो मकाम महमूद ही होगा। ये वो मकाम महमूद था जिसका आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र अदा किया करते थे इतना इस एहसास से, आपका दिल झुक जाया करता था कि बाज़ दफ़ा सारी सारी रात शुक्र अदा करते गुजर जाती और हम के गीत गाते थे। अब ऐसा मोमिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करता हो और इस तरह जिस हद तक उसको तौफीक है रात को उठकर शुक्र इलाही करे और उसका जिक्र करे, उसको दुनिया के गम चाट कैसे सकता है, नामुमकिन। तो ये वो मोमिन हैं जिनके मुतलिक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की तो मौजें ही मौजें हैं, खैर ही खैर, जो भी वो करेगा उसकी भलाई उसी में होगी। बस जमात अहमदिया आलमगीर को इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए, हमारे लिए तरह तरह की आजमाइशें भी हैं और बाज़ दफ़ा वो आजमाइशें लोगों के दिलों पर बड़ी भारी गुजरती हैं और बिल्ला उठते हैं खामखा। अब मसलन रब्बा के नाम बदलने वाला वाक्य आपके सामने आया है, मेरे दिल में जरा भी इस्तराब नहीं हुआ, वो घबरा घबरा के जो मुझे वहां से लोग लिखते हैं, हमारे बुजुर्ग जिम्मेदार अफराद और बड़े बड़े वकला वगैरह कि अब क्या करें, अब क्या हो जाएगा, मैं हैरान होता हूँ उनको हुआ क्या है, जब उन्होंने आपका अपना नाम बदला दिया था तो क्या हो गया था? इससे ज्यादा किसी और नाम की तब्दीली की क्या अहमियत है? आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनके दिलों में आग लगी हुई है, ये कोशिश कि नाम बदला के दिल की आग को ठंडा करें जाहिर कर रही है, ये कोशिश जाहिर कर रही है कि भड़कन कम नहीं हो रही, जो मर्जी कर लें आग भड़कती चली जा रही है। और ये झूठा धोखा दे रहे हैं दुनिया को कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा वाकया हो गया, आज हमने फतह हासिल की है अहमदियत पर, रबा के शहर का नाम बदल दिया, ये भी कोई फतह? जब उनका नाम बदल दिया था तुम्हें क्या नसीब हुआ था? यही कि पिछले साल तुमने सुना था कि एक साल में 50 लाख से ज्यादा अहमदी हो गए, नाम बदलने का ये नतीजा निकला था या कुछ और था? अब भी नाम बदल के देख लो, 50 को अल्लाह चाहे तो करोड़ कर देगा, फिर तुम क्या करोगे, फिर कहां जाओगे? तो जमात अहमदिया तो मिटने वाली जमात ही नहीं, तुम्हारे बस की जमात नहीं है, पांव तले तुम ही रौंदे जाओगे और तुम्हारी उम्मीदें ही रौंदी जाएंगी। हर घड़ी अल्लाह ताला जमात को कामयाब से कामयाब तर करता चला जाएगा और एक मकाम महमूद से दूसरे मकाम महमूद की तरफ बढ़ाता चला जाएगा। मगर याद रखें कि उसकी अबूदियत का, उसके शुक्र का हक अदा करें, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر